السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. جمعے کی نشستوں میں قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس زمن میں آج سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا. 15ویں پارے کا آغاز اسی سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے لفظ سے ظاہر ہے کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں آئے گا. اسی صورت میں ہجرت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں کیونکہ یہود آباد تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، ان یہود سے بھی سابقہ پیش آنے والا تھا، چنانچہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت میں عطا فرمائی. مزید یہ کہ مدینہ طیبہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اسلامی تعلیمات پر مبنی ایک معاشرے کے قائم کرنے کا موقع میسر آنے والا تھا، چنانچہ اس تناظر میں بھی اس مقام پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم پڑھیں گے تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں بڑی اہم قیمتی ہدایات دی گئی ہیں معاشرتی سطح پر اللہ تعالی کی طرف سے. تو ایک معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ، اور یہود سے سابقہ پیش آئے گا مدینہ طیبہ میں جو کہ بنی اسرائیل کے تسلسل میں تھے، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں عطا فرمائی. اس صورت کے بالکل آغاز میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس سے صورت کا بیان شروع ہوتا ہے. فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. وہ مسجد اقصا بیت المقدس جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ ہو السمیع البصیر. بے شک وہ اللہ ہو سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اشارہ ہے ایک آیت میں اس مقام پر معراج کے واقعے کی طرف. معراج کے واقعے کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک اس کا زمینی سفر کا حصہ ہے اور ایک اس کا آسمانی سفر کا حصہ ہے. جو زمینی سفر کا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اس کو اسرا کہا جاتا ہے جو اس مقام پر بیان ہوا، اور جو آسمانی سفر کے حوالے سے گفتگو ہے اس کا کچھ حصہ سورۃ النجم کے آغاز میں آتا ہے 27ویں پارے میں. یہ اشارے ہیں قرآن حکیم میں. تفصیلات پھر احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں، گو کہ اس وقت معراج کے واقعے کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں، مگر چند پہلو اس کے سمجھ لیتے. یہ بہت عظیم معجزاتی کیفیت تھی جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف فرما دی، اور جو کہا کہ رات کے قلیل حصے میں، تو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ قلیل حصہ اتنا تھا کہ آپ گئے اور تشریف بھی لے آئے اور بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی وہ ہل رہی تھی. ہماری آج کی زبان میں کہیں تو وہ ٹائم فیکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا روک دیا گیا تھا. آج تو تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے نا، ہمیں معلوم ہے لائٹ کی رفتار بہت تیز ہے، 186,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے، اور جو اس لائٹ کی اسپیڈ کو کراس کر جائے اس کے لیے ٹائم فیکٹر بے معنی ہو جاتا ہے. تو ذرا اطمینان تو ہمیں ہے، یہ تو آج کے دور کی بات ہے. کیا ایمان ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ صبح جب آپ نے بات لوگوں کے سامنے رکھی تو لوگوں کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک موقع مل گیا معاذ اللہ، اور لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے کہ ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص رات کے قلیل حصے میں جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی چلا جائے، بیت المقدس بھی دیکھ لے، ساتو آسمان کی سیر بھی کر لے، سب کچھ کا نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں، تمہارے محمد تمہارے صاحب تو یہ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمانے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ ہے ایمان. 186,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار ہمیں آج معلوم ہے، اس سے تیز کسی کی سپیڈ ہو جائے تو ٹائم فیکٹر ختم، یہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے. کنورژن اینڈ ری کنورژن آف انرجی، یہ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے، تو تھوڑا اطمینان ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. ان کا ایمان کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور تشریح میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ابو بکر تو یہ مان رہے تھے نا رضی اللہ عنہ کے فرشتہ آسمان سے روزانہ نیچے آ رہے ہیں، مان رہے تھے نا، تو آج اگر رسول جی سے اوپر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ سبحان کا لفظ اسی لیے آیا. سبحان ہم کہتے ہیں پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، کیا مطلب؟ ہمارے لیے پاکی ناپاکی کے مسائل علیحدہ ہے، اللہ کے پاک ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر ضرورت احتیاج سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. ہماری قدرت میں کمی، ہمارے علم میں کمی، ہمارے معاملات، ہمارے صفات میں کمی، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہے ایمان کا مسئلہ، اور لفظ سبحان سے اس کا آغاز ہوا. اچھا ایک اور پہلو، اس معراج میں کیا ہوا؟ زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے، مٹانے، کمزور کرنے کی جب انتہا ہو گئی تو آسمانوں والے نے آپ کی رفعت اور بلندی کا فیصلہ کر لیا. سن 10 نبوی میں طائف کا واقعہ پیش آیا، ہم سب کے علم میں، آپ کے ٹخنوں کے نشان لے کر پتھر مارے گئے، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا، اور آپ کے جسم مبارک کو طائف کی سنگریز پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا. یہ انتہا ہو گئی آپ پر، اور گویا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہونے دیا، اچھی طرح دیکھ لو ہمارے رسول کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آتی ہے، دیکھ لو کوئی صبر میں کمی ہے، کوئی استقامت میں کمی، اچھی طرح دیکھ لو. اور جب یہ دنیا والوں نے اپنی انتہا کر ڈالی آپ کو دبانے، مٹانے، کمزور کرنے اور ناکام کرنے کی، تو رب کائنات نے آپ کی بلندیوں کا فیصلہ فرما دیا، اور اتنا بلند فرما دیا کہ ایک مقام پر جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ اس سے آگے میں بھی بڑھا تو میرے پر بھی جل جائیں گے. یہ قرب کی انتہا، معراج کا واقعہ، اور یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کی ہجرت، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں ٹھکانہ میسر آنا، اس کے بعد بدر سے قتال کے مرحلے کا آغاز ہونا، اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ فتح مکہ کی صورت میں عرب میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ سارے پہلو بھی اس میں پوشیدہ ہیں. بس ایک بات اور کر کے آگے کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج کی تفصیل میں جانا مقصد ہے. اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو دو تحفے عطا کیے، ایک نماز کا تحفہ عطا کیا اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ دیا. ہم سب کے علم میں ہے 50 فرض کی تھیں اللہ نے اولاً، اور اللہ کے رسول بڑی خوشی خوشی تشریف لا رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے تحفہ دیا، میرے رب نے نماز کا تحفہ دیا، وہ نماز کی جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ بلال سے کہتے رضی اللہ عنہ ارحمنی بالصلاۃ یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز قائم ہو تو مجھے راحت ملے. ذہن میں رکھیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور آپ کی راحت کا باعث نماز. جب آپ کو 50 ملی تو بڑا خوش ہوئے آپ، درمیان میں کون آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کروائیے، نہیں ہوگی آپ کی امت سے یہ ادائیگی. صحیح کہہ رہے تھے نا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے، اس کا تجربہ ان کے سامنے تھا. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کروائیے. اب اللہ کے رسول تشریف لے جاتے ہیں، بعض روایات کے مطابق 10 اور بعض کے مطابق 5 کے اعتبار سے کمی ہوئی. بار بار وہ کہتے نہیں اور کم کرائیے، اور کم کرائیے. دیکھیں یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ بعض لوگ تو معاذ اللہ جو دین سے دور ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کی روایات کا. اللہ کو یہ سب کچھ کرانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر یہ سب کچھ اس لیے بیان ہوا کہ اللہ کا التفات اور شفقت ہمارے سامنے رہے. اور جب پانچ رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد کم کرائی، یہ بھی نہیں ہوگی آپ کی امت سے. صحیح کہہ رہے تھے نا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں پانچ سے بھی کم کرواؤں. امت کے رسول کو شرم آئی پانچ کی مزید کمی کی درخواست کرنے میں، اور امت کو پانچوں کی پانچوں ضائع کرنے میں کوئی حیا نہیں آتی آج. اور دعویٰ ہے اپنے رسول سے محبت کا اور ماننے کا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں، ان کو راحت پہنچے تو نماز سے، ان کو شرم آئے تو پانچ میں کمی کرانے پر، مگر امت کو شرم نہیں آتی پانچوں کی پانچوں ضائع کرنے پر. ہم کسی کو تحفہ دیں اور قیمتی تحفہ دیں اور وہ ایسے اٹھا کے رکھ دے گئی، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے؟ اتنے عظیم موقع پر اتنا عظیم تحفہ رب کائنات نے امت کے لیے دیا، اور آج امت کی نمازوں کا حال کیا ہے ہمارے ساتھ؟ معاف کیجئے گا، ہمیں بڑا شوق ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے. کون سا والا؟ مصر والا انقلاب آ جائے، تیونس والا آ جائے. وہ چہرے ہی بدل رہے نا، نظام تو بھی بدل رہا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. انقلاب کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. ہمارے بھی چہرے بدلتے، نظام نہیں بدلنا. نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہماری ذات پہلے تبدیل کرنی ہوگی. افراد کی پائیدار تبدیلی معاشرے میں نظام کی پائیدار تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. ہم تو آج فجر کے لیے نیند کی قربانی دینے کو تیار نہیں، ظہر کے لیے دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عصر مغرب کے لیے دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، عشاء کے لیے ٹی وی چھوڑنے کو تیار. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، برا نہ مانیے گا میری بات، مجموعی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہماری دکان ہمیں نہ چھوڑے، ہمارا ٹی وی ہمیں نہ چھوڑے، ہماری تقریبات ہمیں نہ چھوڑے، ہم خود بدلنا نہ چاہیں تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ یہ ہے جو امت کو اتنا عظیم تحفہ معراج کی شب میں دیا گیا، مگر آج امت کے رویے پنج وقتہ نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے موسیٰ کہتے رہے کم کرائیے، اللہ کے نبی فرماتے رہے مجھے شرم آتی ہے، مگر امت کو حیا نہیں آتی. اور سنیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو نافذ ہو گیا کہ اب پانچ فرض ہیں، حکم تو نافذ ہو گیا کہ اب پانچ فرض ہیں، مگر ثواب میں 50 کا عطا کروں گا. یہ اصول اللہ کا قرآن میں بھی ہے. 12 قرآن کہتا ہے مثلا سورہ القصص کے آخر میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ہم عطا کریں گے. تو نافذ ہو گیا حکم پانچ فرض نمازوں کی ادائی کا روزانہ کی بنیاد پر، مگر اجر میں عطا کروں گا پانچ کے بجائے 50 کا. وہ تو اتنا التفات اور رحمت اور شفقت عنایت محبت کے لیے تیار ہو، بندہ ہی نہ چاہے تو قصور سارا بندے کا ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم قرار دی گئی، اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. جمعے کے دن اول وقت میں آنے والے عام طور پر وہی حضرات ہوتے ہیں جو پنج وقتہ نماز کی الحمدللہ عام طور پر پابند ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی جماعت کے حوالے سے کوتاہیاں بہت ہیں ہمارے یہاں. ادا تو ہو جاتی ہے مگر اکثر جماعت کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں جماعت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، عمل نہ کیا. کہا میرا دل چاہتا ہے کسی کو اذان کے لیے کہوں، اقامت کے لیے کہوں، نماز میں مقرر کروں اور پھر جماعت شروع ہو جائے، اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو بلا عذر گھر میں بیٹھے نماز ادا کرتے ہیں اور جماعت کی نماز میں نہیں آتے. میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بس ان کے بیوی بچوں کا خیال مجھے آ جاتا ہے. اب اتنا فرما دینا ہی کافی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، بڑوں کا اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ اشارہ نہیں. یہ بات پوری کی پوری حدیث کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہمیں تمام نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ انہم، اچھا دوسرا تحفہ وہ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، پورا قرآن زمین پر عطا ہوا سوائے دو آیتوں کے، اور وہ دو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ باقی اور بہت ساری باتیں لیکن اس وقت باقاعدہ ہمارا موضوع نہیں، احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہمیں اس واقعے کی ملتی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ان کو بھی جو اللہ نے تعلیم دی تھی وہ یہ تھی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، تورات ہو یا قرآن، اللہ کی عطا کردہ کتابوں کی تعلیم کا اصل الاصول کیا ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر، توحید یہ دین اسلام کی تعلیم کا لب لباب ہے، وہ اصل نظریہ جو ہر پیغمبر نے انسانیت کو دیا وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اس کو وکیل و کارساز بنانا ہے، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک ماننا ہے، اسی سے خوف اور امید رکھنا ہے، یہ ساری تعلیم اور توحید کا لب لباب اور حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر کیا ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں وقوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف ہی کہہ دیا لتفسدن فی الارض، کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں، مرتین دو مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور سرکشی بھی کرو گے۔ اس کے بعد ان کی تاریخ کا ذکر ہے کہ ان پر زوال آتے رہے، یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے جس کے بیان کا اس وقت یہ موقع نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بنی اسرائیل کو دو عروج دیے گئے اور دو زوال کے وہ شکار ہو گئے، اور اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے رہے، سورۃ البقرہ کے ضمن میں باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی جامع ترمذی میں کہ لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، ایسے جیسے جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، جو حالات بنی اسرائیل پر آئے وہ حالات میری امت پر بھی آئیں گے، ان پر بھی دو عروج و زوال آئے، ہم پر بھی دو عروج و زوال آئے، آج ہم بھی زوال کے دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ لوگ زوال کا شکار کب ہوئے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تو اللہ کی کتاب کو جب چھوڑا، دین کے حصے بکرے کیے، سورہ البقرہ کی آیت 85 میں بات آتی ہے، بعض احکامات پر عمل کرتے ہو بعض پر نہیں کرتے، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی کا تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا، تو جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا، جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اللہ کے دین پر بحیثیت مجموعی عمل درآمد نہیں ہے، تو آج جو کچھ ہماری کیفیت دنیا بھر میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ کو یا دیگر اقوام عالم کی تاریخ کو محض قصے اور کہانی کے طور پر پیش نہیں کرتا، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہماری عبرت، سبق آموزی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے پچھلی قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ یہاں اشارتاً ان پر آنے والے زوال کا قرآن ذکر کرتا ہے، یعنی ان کے دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں ان کا ہیکل سلیمانی، بڑی مقدس عبادت گاہ، وہ ڈھا دی گئی۔ صحیح، ہم مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ہوا کہ بیت المقدس ہم سے چھینا گیا، اور اب بھی یہود کیا کچھ وہاں پر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، یہ وہ اشارے قرآن کرتا ہے تاریخی طور پر، تاکہ ہم ان کرتوتوں سے بچیں جن کی وجہ سے پچھلی اقوام پر عذاب آیا اور وہ زوال کا شکار ہوئے۔ اب یہ یہود جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھے، آیت نمبر 8 میں ان کو خطاب ہو رہا ہے گویا کہ، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا بیان بھی ہے، اور ہجرت کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے مدینہ طیبہ، وہاں سابقہ پیش آئے گا یہود سے، تو ان کو بھی دعوت دینا، ان سے کلام کرنا مقصود ہے. اس تناظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانے کے طور پر تیار کر رکھی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے جہنم کے عذاب سے. ان یہود کو جو کہ بنی اسرائیل کے تسلسل میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چانس دیا گیا، یہ آخری رسول آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مان لو تو خیر ہے تمہاری اسی میں. سورۃ البقرہ میں تفصیلات ہمارے سامنے بہت پہلے آ چکی ہیں. تو یہ آخری رسول ہیں جن کی بشارات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اگر انہیں تسلیم کر لو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی اللہ کی طرف سے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر وہی روش پیغمبروں کو جھٹلانے کی، پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی، بلکہ پیغمبروں کی دشمنی اختیار کرنے کی، تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا. کیا مطلب؟ پہلے بھی تم پر عذاب آیا، پھر تم پر عذاب آئے گا. جیسے ہٹلر کے ہاتھوں لاکھوں یہودی مارے گئے، اسی تسلسل کے اندر ہے کہ گاہے بگاہے دنیا کے کونے کونوں میں ان کی پٹائیاں ہوتی رہی. یہ ہے اصول جو بیان کیا گیا کہ اب آخری رسول آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگلی آیت میں قرآن کا بیان آ رہا ہے، انہیں مان لو تو ہم بھی تم پر رحم کریں گے، اور نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. اور یہی یہودی پھر دشمن نمبر ایک بنے انسانیت کے بھی اور مسلمانوں کے. قرآن کا بیان ہم پڑھ چکے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں 82 میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم پاؤ گے یہود کو اور مشرکین. آج بھی یہ معاملہ ہے، کہتے نا ہنود اور یہود، ہنود کہتے ہندوؤں کو، یہود ہم سب واقف ہیں. یہ آج بھی مسلمانوں کے دشمن نمبر ایک بنے بیٹھے ہیں، لیکن دشمن نمبر ایک سب سے ٹاپ پر وہ قرآن کا بیان ہے کہ یہود کا معاملہ. جب یہ نہیں مانے تو ان کی پٹائیاں دور نبوی میں بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے تین قبیلے آباد تھے، بنو قینقا، بنو نغیر، بنو قریظہ، یہ آباد تھے مدینہ طیبہ میں. اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدات فرمائے تھے، اور ثانیاً جب انہوں نے بعد میں نافرمانیاں کی، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آیا اور ان کی پٹائیاں مسلمانوں کے ہاتھوں کی گئی. ان کو چوائس دیا گیا تھا، قبول کر لو تو بشارت تمہارے لیے بھی ہے. آیت نمبر 9 میں یہی بات مزید آ رہی ہے، اور قرآن حکیم کے دو بنیادی اوصاف بیان ہو رہے ہیں. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، اور اسی کی دعا روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم کرتے ہیں، بشرطے کہ روزانہ نماز ادا کرتے ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. قرآن جواب دے رہا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے. تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ آج بحیثیت مجموعی قرآن کو یہ اہمیت دی جاتی ہے ہمارے بڑے بڑے دانشور، اور آج کل تو کفر بھی اپنی زبانوں سے بکرے آ کر، بڑے بڑے دانشور ہمارے بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑی بڑی لاجیکل باتیں کریں گے، لیکن ان کے حوالوں میں قرآن کا حوالہ بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا. عوام الناس کا حال بھی یہی، دنیا بھر کے مسائل پہ دنیا بھر کے ڈسکشن ہوں گی، جو اخبار دو گھنٹے زیادہ پڑھ لے گا وہ اگلے دن ذرا زیادہ بولے گا یا شام میں زیادہ بولے گا، جس نے رات کو ٹی وی چار گھنٹے دیکھ لیا اگلے دن اس لگتا ہے اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی دانشور ہی نہیں، اور جس دن کسی نے کم دیکھا ہوتا ہے کم پڑھا ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھ گئی ہے نا. لیکن ساری گفتگو میں، چاہے وہ دانشوروں کی ہو یا عوام الناس کی ہو، ان ساری گفتگو میں کتنا فیصد حصہ ہے جہاں قرآن کا حوالہ ہماری باتوں میں آتا ہو، ہمارے مسائل کے تجزیوں کے لیے قرآن کا بیان آتا ہو، ہمارے مسائل کے اسباب تلاش کرنے کے لیے قرآن کا بیان آتا ہو، ہمارے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ آتا ہو. اب تو بڑے بڑے دانشور ہیں، نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جی، یورپ نے جب مذہب کو چھوڑا تو ترقی کی، انہوں نے مذہب کو علیحدہ کیا نا ریاست سے، سیاست سے، تو دیکھیں بڑی ترقی کی انہوں نے. سب بڑی ترقی ہے یورپ کی آج، ہاں بڑی مشینری ہم لوگوں نے ان سے لی ہے، اور بہت جناب انہوں نے دنیا کے اندر کام کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی تہذیب کا عالم کیا ہے، ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک زنا بالجبر کا کیس ریکارڈ ہوتا ہے امریکہ میں۔ کبھی میں نے آپ کو 38 سیکنڈ بتایا تھا، وہ بہت پرانی بات ہے، ہر 10 سیکنڈ کے بعد، جبکہ وہاں تو زنا پھر رضا جرم ہے ہی نہیں، فری کنسنٹ کے ساتھ اگر زنا ہو رہا ہے تو وہ جرم ہے ہی نہیں۔ اور مشرف صاحب کے دور میں جب حلیہ بگاڑا گیا حدود آرڈیننس کا، کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھ لیجئے، بڑے بڑے علماء یہی آپ کو بتائیں گے، آج پاکستان کے اندر بھی یہی حشر ہے، فری کنسنٹ کے ساتھ جرم اب جرم ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر قانون کے تحت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جس ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک جرم ریکارڈ ہوتا ہے وہاں۔ میجورٹی بچوں کی سنگل پیرنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، سنگل پیرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ کا پتہ ہی نہیں، یہ تہذیب ہے ان کی۔ طلاق کا ریشو پہلے بہت بڑھ گیا تھا، اب کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہو رہے تو طلاق کیسے ہوگی؟ اگر اس کا نام ترقی ہے، چند مشینریوں کے ساتھ یہ اگر ترقی ہے، تو ایسی ترقی سے اللہ ہماری اس امت کی حفاظت کرے۔ اگر اس کا نام ترقی ہے، وہ کلنٹن نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، ناجائز طور پر پیدا ہونے والے، یہ ترقی ہے بھائی ان کی۔ باپ کا نام فارم میں سے نکال دیا گیا، کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں تو باپ کا نام لکھیں گے کہاں سے؟ مدر سے فادر سے مناتے تھے، فادر سے اب ختم کر رہے ہیں، کیونکہ والد صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے، فنڈامنٹلز ہی نہیں پتا، بنیاد کیا ہے، باپ کا نام ہی نہیں پتا، تو فادر سے منائیں گے کس نام؟ یہ ہے ترقی بھائی، یہ ہے ترقی۔ 15 لاکھ افراد افغانستان میں اپاہج ہو گئے، جنگ کے نتیجے میں دنیا میں سب سے بڑی تعداد معذور ہوگی افغانستان میں ہے، دیسی کٹرز مارے گئے وہاں پر، اب ڈرونز سے مارا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، افغانستان میں تو حشر نشر کر دیا، عراق کی چھیڑ بجا دی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر، کچھ نہیں ملا، لیکن ایک امبارگو یعنی اکنامک امبارگو لگایا تو 10 لاکھ بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا عراق کے اندر۔ یہ ترقی ہے، اور آج ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ مولویوں نے بڑا بے وقوف بنا رکھا ہے بھائی، اب جب دیکھو دین کی بات، جب دیکھو دین کی، دیکھو یورپ نے ترقی کی ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اب بھائی وہ کافر ہیں، کافر کی ترقی دنیا میں ہو سکتی ہے آخرت میں نہیں ہو سکتی۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کفر کریں گے دنیا میں خوب ملے گا ان کو۔ حدیث کہتی ہے بھائی، اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے بات بتا دی ہمیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندی ہے، کافر کے لیے جنت ہے، خوب مزے کرے گا یہاں، وہ جتنا کفر کریں گے اتنا ملے گا۔ لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جتنا اسلام کو تھامیں گے اتنا عروج دنیا میں ملے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ دبئی میں کوئی کم فحاشی کی ہے مسلمانوں نے؟ ساری حدود پھلانگ ڈالی نا، آج دبئی کا حال کیا ہے؟ دبئی کراچی ساتھ ساتھ ہی ہے نا، سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں چھوڑ کر لوگ بھاگ کر آئے کہ نہیں ہے، اور اب ابو ظہبی سے پیسہ مانگنا پڑ رہا ہے، بھائی ہمیں امداد ہو تاکہ ہم ایگزسٹ کر سکیں، ترقی تو دور کی بات ہے۔ صحرا کے اندر برف کی سکیٹنگ کی انہوں نے جناب وہ جگہ بنا دی، وہ پورے صحرا کو گل گلزار بنا دیا، لیکن اب بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی ابو ظہبی سے کبھی اس سے کہ کچھ سپورٹ ہو تاکہ ہم ایگزسٹ کر سکیں۔ 25% کنسٹرکشن مشینری پوری دنیا کی دبئی میں تھی، اور اب بڑے بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس جو ہیں وہ رک چکے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، مل گئی ترقی۔ وہاں جب کہا کچھ دینی ذہن رکھنے والوں نے، بھائی کچھ تو خیال کریں، بولا نہیں نہیں ہم نے خوبصورت مسجدیں بھی بنا رکھی ہیں، جو چاہے مسجد چلا جائے، جو چاہے شراب خانے چلا جائے۔ اور ہمارے دانشور اب اخبارات میں لکھ رہے ہیں، اللہ ہدایت ہے بھائی، بڑا اچھا ہے مصر، بھائی بڑا اچھا ہے مصر، شراب پینے والا نماز پڑھنے والے کو برا نہیں کہتا، نماز پڑھنے والا جو ہے شراب پینے والے کو کچھ نہیں کہتا، سب ٹھیک ہے، سب خوش ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ کچھ حکم اللہ کے مان کے کچھ نہیں مانتے، البقرہ کی آیت 85 بہت دفعہ آ چکی، آج بھی آئی، اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، یہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے جو آج ہم ایک مخمصے کا شکار ہو گئے کہ ہم اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم مر جائیں گے اور بھوکے مر جائیں گے. قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے. عربوں کو قرآن نے کہا، ان کو ذہن میں ایک بات آئی، اگر ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں اور بتوں کو چھوڑ دیں تو سارے ملک سے نذرانے آتے تھے ہمارے پاس، ان بتوں کی وجہ سے چڑھاوے آتے تھے، ہماری اکانومی چلتی تھی، ہماری جیبیں گرم ہوتی تھیں. اب اگر 360 بتوں کو نکال دیں گے اور ایک اللہ کو مانیں گے تو ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا. عربوں کے دماغ میں بات آئی. اللہ نے کہا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب 360 کو مان کر شرک کرتے تھے، بیت اللہ میں گندگی کرتے تھے، تب تمہیں اللہ نے بھوکا نہیں مارا. تو جب توحید پر آ جاؤ گے، اللہ کی مان لو گے، اللہ تمہیں بھوکا مارے گا؟ کفر میں شرک میں تھے تو مزے کر رہے تھے، اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو کیا تمہیں چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ کوئی اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پڑھنا. یہ وہ یقین ہے جو آج ہمارے اندر ناپید ہوا، جس کی وجہ سے یہ باتیں آج ہماری امت میں زبان زد عام ہو گئیں. اللہ ایسے فتنوں شرور سے ہمیں بچائے. قرآن تو کہتا ہے سیدھا راستہ یہاں سے ملے گا، اگر دنیا میں بھی کچھ چاہتے اسی راستے سے ملے گا. قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اے کاش ہمیں یقین ہو ان الفاظ کا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم اور نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. آج تو قرآن ویلڈ کتاب ہے نا، بارہا یہ آیت آ چکی ہے، انہی الفاظ میں ذکر آ چکا ہے. اگر آج ہم قرآن کو نافذ کر دیں اللہ کی زمین پر، اللہ آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی کھول دے گا، بشرطے کہ یقین ہو، توکل ہو، اعتماد ہو اللہ کی ذات پر. اللہ ہمیں اس پہ یقین عطا فرمائے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو کہ اعمال کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی. آج محنت کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ان محنتوں کی قدر فرماتا ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے بلکہ اجر کبیر، بڑا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس کے برعکس، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا کے مزے اڑا لو، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. کسی نے اپنے بھتیجے بھتیجی کی جائیداد چورا لی، معصوم بچوں کی جائیداد چورا لی، کچھ مزے کر لے گا نا دنیا میں، 10 لاکھ کی جائیداد کل شاید 20 لاکھ کی ہو جائے گی، مزے اڑا لے گا. لیکن یہ سارے مزے قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے، جہنم کے انگارے ہیں جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، بہت خوبصورت بات، بلکہ مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، نقل انہوں نے کی، کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو ہلکی سی لذت آتی ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ گناہ بے لذت، اور یہ ایسا جیسے کہ خارش کی بیماری کسی کو ہو جائے. جب آدمی کو خارش ہوتی ہے تو کھجانے میں مزہ آتا ہے نا، 1-2 سیکنڈ کھجایا، بڑا مزہ آیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے بعد، کھجلی اور بڑھتی ہے، پھر کھجاتا ہے، ذرا سا مزہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اور کھجلی بڑھتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، یہ وقتی لذتیں وقتی مزے تو ہیں، کہیں بد نظری کے، کہیں بے حیائی کے، کہیں حرام خوری کے، مگر قرآن کہتا ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں جو ایک انسان اپنے لیے تیار کر رہا ہے. یہ وقتی چند سیکنڈ والی لذت جو خارش زدہ آدمی کو ہوتی ہے، جتنا کھجاتا ہے وہ تکلیف بڑھتی ہے. آج جو یہ جہنم کے انگارے بنا رہا ہے، اس کو یہ بے حیائی کی باتیں، نافرمانی کی باتیں، حرام خوری کی باتیں بڑی پسند آ رہی ہوتی ہیں، بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہی کل جہنم کے انگارے بن جائیں گے ایسے شخص کے لیے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک دو آیات اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح بھلائی کی دعائیں کرتا ہے ویسے ہی برائی کی دعا بھی کر بیٹھتا ہے, اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. کیا مطلب؟ بسا اوقات انسان اپنی نا سمجھی کی وجہ سے وہ مانگ لیتا ہے اللہ سے کہ اگر اسے مل جائے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے گا. ایک دو باتیں سمجھ لیں, اسی پہ بعد مکمل کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہوتی, بہرحال ایک محرومی محسوس تو ہوتی ہے نا, تو کہتے جتنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کچھ اللہ نے دیا نہیں. تو بھائی یاد رکھے, قرآن کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اگلی بات ذرا عجیب ہے, قرآن کہتا ہے تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. مثلا سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں بات آتی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. بعض کو اولاد مل جاتی ہے اور وہ ہاتھ سے نکل جائے تو زندگی بھر کا روگ ہے کہ نہیں؟ اولاد کی تربیت اگر صحیح رخ پر نہ کرے تو وہ گناہ جاریہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے صحیح رخ پر تربیت کرے تو اولاد صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے, مگر بسا اوقات ہوتا ہے وہ گناہ جاریہ کا سامان کر رہا ہوتا ہے انسان اپنے لیے. بعض کو اولاد مل جائے تو مشکل ہو سکتی ہے, یہ تو اللہ کو پتا ہے نا, جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. اور بعض لوگ آپ روتے دیکھیے گا, روتے ماں کہتی تجھے میں نے اسی دن کے لیے پیدا کیا, باپ کہتا اسی دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا. اس لمحے جا کر پوچھئے کتنی بڑی وہ مصیبت سمجھتا ہے اپنی اولاد کو جب وہ یہ حرکتیں کرتی ہیں. تو اللہ کو پتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں. یہ تو صرف اولاد کی میں نے بات کی. بعض لوگوں کو مال زیادہ مل جائے تو وہ نافرمان ہو جائیں اللہ کے. قرآن میں سورہ زخرف ہے, اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, تم سب کے گھروں کو اللہ سونے چاندی کا بنا دے, تمہاری چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دے, تمہاری سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دے, کوئی مشکل نہیں. پھر کیا ہوگا؟ سارے اس میں ڈوب کر اللہ کو بھول جائیں گے, جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اللہ کو پتا ہے کس کو کم دینا ہے کس کو زیادہ دینا ہے. ٹھیک, بچوں کو دیکھیے, بقرعید کا موقع ہوتا ہے, مثال یہ پہلے بھی آ چکی ہے, آسان اس سے بار بار عرض کی جاتی ہے. وہ بچے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, کون سے؟ جس پر ہم وہ تکے بوٹی بناتے ہیں. بچے کی سطح پر جائیں تو اس کو بڑی روشنی دکھائی دے رہی اور وہ مانگتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں؟ نہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں. زیادہ ضد کرتا ہے, بار بار آتے تو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آتے اور کہتے ہیں کمرے کو کنڈی لگا کر رکھو, اس کا ہاتھ جل جائے گا. بچے کی سطح پر جائیں بولے گا میرا ابا کتنا ظالم آدمی, میرا بڑا بھائی کتنا ظالم ہے, مجھے اتنی اچھی چیز لگ رہی دیتا نہیں مجھے. لیکن میں اور آپ اپنی سطح پہ سوچیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ انگارا بچے کو مل گیا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا. بچہ سمجھ رہا ہے میرے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ رحمت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بچے نے نا سمجھی میں مانگ لیا نا, اس کو پتا نہیں کہ اگر مل جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا. ایسے ہم بھی اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, پتا نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے, اور اگر وہ مل جائے تو مصیبت میں پڑ جائیں. تو فرمایا کہ انسان جیسے خوشحالی کی دعا کرتا ہے, خیر کی دعا, وہ برائی بھی مانگ لیتا ہے. مراد کیا ہے؟ وہ مانگ لیتا ہے کہ اگر اسے مل جائے تو بچے کی طرح مصیبت میں پڑ جائے. وقال الانسان عجولا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے. تو کیا کریں؟ اللہ سے ضرور ہم اپنی حاجات کو مانگیں, ضرور اپنی ضروریات کا سوال کریں, مگر حسنہ کے ساتھ. اللہ ضرور دے مگر حسنہ کے ساتھ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, جو دے اللہ اس میں بھلائی بھی ہو میرے لیے, وفی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب النار. حدیث میں دعا آتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا میں بھی عفو اور عافیت عطا فرما, جو دے نا اس میں عافیت شامل ہو, جو دے اس میں حسنہ شامل ہو. محض نہ ملے مجھے یہ دعا نہ کرنی چاہیے، جو دعا کرے اس کے ساتھ حسنہ کی دعا بھی کرنی چاہیے، جو دعا کرے اس کے ساتھ عافیت کی بھی، تاکہ اللہ جو تو دے رہا ہے اس میں تیرا فضل شامل ہو، تیری رحمت شامل ہو، تیری نصرت شامل ہو، ورنہ وہ مل جائے مجھے جو میں مانگ رہا ہوں تو بس اوقات وہ بچے کی طرح میرے لیے وہ زحمت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔